حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلام في إمام زمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. درود فرد محمد وآله صلى على محمد وآله. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ درود پڑھنے محمد وآل محمد پر. اذان گرامی، آج اس عشرے کی گویا آخری گفتگو ہے کہ جس کے اندر مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا بھی ہے اور مکمل طور پر بیان بھی کرنا ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی مجلس طولانی ہوگی. جو روزانہ کا معمول ہے 45 سے 50 منٹ، انشاءاللہ اسی دورانیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. کل آپ کے سامنے اخلاق کی ایک اہم ترین بنیاد کہ در حقیقت انسان کا اخلاق اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ علم کی زیور سے آراستہ ہو، یعنی عالم اور جاہل دونوں کا فرق اسی انداز میں پتہ چلتا ہے کہ عالم اپنے اخلاق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور جاہل اپنی بدخلقی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور کل یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان جب علم کو حاصل کرے تو سب سے اہم ترین چیز اس کا خلوص ہے کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، اور یہ خلوص ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کے کردار کے لیے بہت ضروری ہے. ہر مقام پر انسان کا خلوص کام آتا ہے. خلوص نہیں ہے اعمال بیکار، خلوص نہیں ہے نیتیں بیکار. کیوں؟ کیونکہ خلوص پروردگار عالم کی بارگاہ تک انسان کے عمل کو پہنچاتا ہے. جب ہارون رشید نے ایک بہت زبردست قسم کی مسجد تیار کی اور خوب خرچہ کیا, انتہائی قیمتی پتھر لگائے, زبردست قسم کے ماربل کا کام کیا, اور مسجد تیار ہونے کے بعد بہلول کو بلایا. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے روزانہ مولانا شروع میں بہلول کی باتیں ضرور بتاتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ بہلول کو پڑھیں تو اس کی ہر جملے کے اندر, اس کی ہر قصے اور کہانی کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہے, پیغام لینے والا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ بہلول کو بلایا اور کہنے لگا کہ اتنی شاندار مسجد میں نے تعمیر کروائی ہے, بتا اس مسجد کے کتبے کے اوپر کیا لکھوں, یعنی اس مسجد کے دروازے کے اوپر جو تختی لگے گی اس کے اوپر کیا لکھوں. بہلول نے فوراً کہا اچھا کچھ لکھوانا چاہتا ہے, ایسا کر میرا نام لکھ دے, مسجد کے دروازے پہ کچھ لکھوانا ہے, ایک کام کر میرا نام اس دروازے کے اوپر لکھ دے. ایک مرتبہ غصے ہو گیا, کہنے لگا اتنا خرچہ میں نے کیا اور نام تیرا لکھ دوں. بہلول نے فوراً جواب دیا کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ کہا خدا کا گھر ہے. کہا اگر خدا کا گھر ہے اور تو نے کام خدا کے لیے کیا ہے تو میرا نام لکھنے میں کیا اعتراض ہے, اور اگر اپنا نام لکھوانے کے لیے کیا ہے, اپنا نام بڑھانے کے لیے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تیرا خدا کے لیے نہیں ہے, اور جو کام خدا کے لیے نہیں ہوتا وہ کام بیکار ہوا کرتا ہے. جانے کے لیے خلوص کی انسان کی زندگی کے اندر بہت اہمیت ہے. اگر انسان خلوص کے ساتھ ایک عمل خدا کی بارگاہ میں بھیجے تو عمل قبول بھی ہوا کرتا ہے, اس کا اجر بھی انسان کو ملا کرتا ہے, اور جب یہ علم انسان کے اندر صحیح معنوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. پھر انسان جاہلوں سے نمایاں نظر آتا ہے, یعنی آپ تمام وہ بچے کہ جو علم کو حاصل کر رہے ہیں, آپ کا بیہیویئر, آپ کا اخلاق اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اگر کچھ جاہلوں کے درمیان بیٹھیں تو نمایاں طور پر پتہ چلے گی یہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے. اگر وہی حرکتیں جاہل بچہ بھی کر رہا ہے اور وہی حرکتیں آپ بھی کر رہے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آپ کو اپنے علم کو اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا ہے, اور جب یہ علم انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر انسان کی سوچ تبدیل ہو جایا کرتی ہے, انسان کی فکر تبدیل ہو جایا کرتی ہے, ورنہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے, دوسرے کا پاؤں کھینچنے میں لگا رہتا ہے. اور بہرحال یہ کیفیت صاحبان علم میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر علم انسان کے دل کے اندر نہ جائے تو. میر داماد اور شیخ بہائی, ایک دور کے دو بڑے علماء, اور کیفیت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اچھے صاحب علم افراد ہیں. اب شیطان چاہتا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا کروائے, اور شیطان کسی نہ کسی انسان کے روپ میں ہی جاتا ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے. اس نے کیا حربا اختیار کیا کہ اس وقت کے بادشاہ کو کہا دیکھو میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا کروا کے بتاتا ہوں, اور ایسا جھگڑا کرواؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے دونوں جھگڑا کریں گے. ایک وزیر کو بلایا کہ جس کا کام ہی چگل خوری تھا, اس وزیر کو کہا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان جھگڑا کروانا ہے. اب جھگڑا کس انداز میں کروائے گا؟ سوچ رہا ہے کہ کیا کیفیت ایسی بناؤں کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ میر داماد کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو تھوڑی سی ہیوی ہے, موٹے ہیں, تھوڑے صحت مند ہیں, اور شیخ بہائی کمزور ہیں, لاغر ہیں. تو اس نے سوچا ان دونوں کے درمیان جھگڑا کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کی صحت کو میں نشانہ بناتا ہوں اور دونوں میں جھگڑا کرواتا ہوں. جب یہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگے تو ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے گھوڑے نے جس کے اوپر وزن نہیں تھا, یعنی کمزور تھے شیخ بہائی, گھوڑے نے تیزی سے دوڑنا شروع کیا, کافی آگے بڑھ گیا, اور میر داماد کا چونکہ وزن زیادہ تھا گھوڑے نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا, پیچھے رہ گئے. ایک مرتبہ وزیر سب سے پہلے تو شیخ بھائی کے پاس گیا, میر داماد کے پاس گیا, اور کہنے لگا کہ دیکھیں یہ شیخ بھائی کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے کہ آپ جیسا عالم ساز ہے اور وہ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں, ان کو تو آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, یہ ریسپیکٹ کا تو کوئی انداز نہیں ہوا. ایک مرتبہ آگے آیا, جو شیخ بہائی آگے پہنچ چکے ہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کتنا سلو سلو گھوڑا چلا کے آ رہے ہیں, گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں بہت ویلیوبل بندہ ہوں, آہستہ آہستہ چلوں گا. لیکن دونوں علماء چونکہ عالم تھے, علم ان کے دلوں میں سرائیت کر چکا تھا, تو عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ دیکھو جو عالم ہوتا ہے وہ فقط زبانی کلامی عالم نہیں ہوتا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرتا ہے. علم رکھنے والا اس کے عمل کے ذریعے سے اس کا علم بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ علم رکھنے والا ہے. جو آگے بڑھ چکے تھے انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے, گھوڑے کے اوپر علم اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ گھوڑے سے چلا نہیں جا رہا, وہ علم کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا. اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو گھوڑے کے اوپر جب اتنا سارا علم آیا تو خوشی سے پاگل ہو گئے اور بھاگنے لگا. اگر چاہتے تو فوراً جھگڑا کر لیتے, ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات چاہیے ہوتی ہے. اگر کسی نے کہہ دیا فلاں نے تمہارے بارے میں برائی کی ہے, ہم تو اس طرح سے جھگڑا کرتے ہیں کہ دوسرے سے پوچھتے بھی نہیں کہ تو نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم اسے جا کر پوچھیں کہ تو نے میرے بارے میں جملے کہے تھے کہ نہیں کہے تھے. نہیں, یہ توفیق بھی نہیں ہوتی. رضانے گرامی جب انسان کی زندگی کے اندر یہ علم آ جاتا ہے تو یہ علم انسان کی زندگی کے اندر راسخ ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بتلاتا ہے کہ کس انداز میں یہ علم اس کی زندگی میں آیا ہے اور عمل بتلا رہا ہوتا ہے. اجانے گرامی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ابتدا سے پیش کرنا شروع کی تھی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان کے اندر 10 خوبیاں آ جائیں تو گویا وہ یہ سمجھے کہ اخلاق, حسن اخلاق کے اعتبار سے 10 خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے. تقریباً 6 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا کہ سچائی, امانت داری, لباس اور خوراک کی پاکیزگی, یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاقی مراحل میں سے ہیں. صلہ رحمی, مہمان نوازی اور سائل کو کھانا کھلانا, سائل کو دینا, 4 خوبیاں آج مجھے بیان کرنی ہے کیونکہ بہرحال اس کے بعد میرے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے. اگرچہ کہ 4 کی 4 خوبیاں بھی بہرحال اتنی طویل ہیں کہ ہر کسی کے اوپر ایک ایک گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ حدیث کو مکمل کرنا ہے, چھٹے امام کی حدیث تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے خلق کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو 10 خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے, اور 10 خوبیوں میں سے 6 آپ کے سامنے بیان کر دی تھی. 7ویں خوبی کیا ہے؟ 7ویں خوبی وہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کا تو شکوا کرتا ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے, لیکن جب یہی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ 7ویں خوبی جو انسان کے اندر خلق کے اعتبار سے ہونی چاہیے, اخلاق کے اعتبار سے ہونی چاہیے, وہ خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کو صحیح طریقے سے بدلا دے. ماتحتوں کو بدلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماتحتوں کو مطلب بدلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو جب ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, ہم سے اگر پوچھے کہ تم جاب کرتے ہو, اتنی محنت کرتے ہو, کیا تمہارا مالک تمہیں صحیح سیلری دیتا ہے؟ ہر کسی کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک لگے رہتے ہیں, لیکن سیلری وہی 6000, وہی 8000, وہی 10000. حق تو اتنا بنتا ہے کہ اس سے زیادہ ملے. ہر کسی کا شکوہ یہی ہوتا ہے, جس کو 30000 مل رہی ہے وہ بھی یہی شکوہ کر رہا ہے, جس کو 35 مل رہی ہے, جس کو 40 مل رہی ہے وہ بھی یہی شکوہ کر رہا ہے کہ بھائی محنت بہت ہے, جانے کا ٹائم تو ہے. یہ جملہ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے, جانے کا ٹائم تو ہے, آنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ خوبی جب ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں صحیح طریقے سے بدلا دے, تو جو ہمارے ماتحت ہیں, جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں, کہ جن کے سرپرست ہم بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم سے یہی توقع کر رہے ہیں کہ ہم اسے اچھا بدلا دیں گے. ہم سامنے والے سے مانگنے کے اعتبار سے تو ایک توقع رکھتے ہیں کہ وہ اچھا دے گا, لیکن دینے والے کے اعتبار سے نہیں سوچتے. یہ خوبی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ماتحت ہے تو اسے اس کے حق کے مطابق بدلہ دے کہ دیکھے کتنی محنت کی ہے, اور اگر محنت کی ہے تو اس کے بدلے کو اس انداز میں دے. اور یہ خوبی ایسی ہے کہ پروردگار عالم اس قسم کا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے, فقط اشارہ کروں گا, وقت میرے پاس نہیں ہے. اصحاب رقیم, اصحاب رقیم کون تھے؟ غار میں پہنچے تھے. ایک مرتبہ کیفیت ایسی ہوئی کہ غار کے منہ کے اوپر پتھر گر گیا, اور ایسا پتھر گرا کہ اب وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا. تین افراد ہیں اندر بیٹھے ہوئے, پھنس گئے. اب ایک ایک کر کے دعا مانگ رہے ہیں. تینوں نے ایک ایک دعا مانگی. واقعہ بہت طولانی ہے, فقط اشارہ کر رہا ہوں. ایک نے دعا مانگی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی, اے خدا مجھے نجات دے دے. ایک نے دعا مانگی کہ میں گناہ کر سکتا تھا لیکن گناہ نہیں کیا, خدا مجھے نجات دے دے. اور تیسرا شخص, اس نے کیا کہا تھا کہ اے پروردگار میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا, میں نے مزدور سے جب کام کروایا تو اس مزدور نے جب کام کیا تو میں نے اسے مزدوری دی, اسے مزدوری پسند نہ آئی. یعنی وہ کچھ زیادہ مانگ رہا تھا, میں کم دے رہا تھا, اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. اے خدا میں نے تیری خاطر اس کو بدلہ دینے کے لیے تیری خاطر میں نے اس پیسے کو جمع کیا, بلکہ جتنی وہ مانگ رہا تھا مجھے احساس ہو گیا کہ اس کو اتنا دینا چاہیے, میں نے اس پیسے کو جمع کیا اور کئی سال تک اس پیسے کو جمع کرتا رہا. یہاں تک کہ میں نے اس کے پیسوں سے کچھ مرغیاں خریدی, کچھ جانور خریدے, اور کچھ سالوں کے اندر یہ مرغیاں بچے دیے, ان مرغیوں نے, ان جانوروں نے بچے دیے, اور کیفیت ایسی ہو گئی کہ گویا ایک مرغی کا فارم ہاؤس بن گیا ہے اور جانوروں کا ایک باڑہ بن چکا ہے. اچانک میرے گھر پر وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بس مجبور ہو چکا ہوں, جتنے پیسے تو دے رہا تھا اتنے ہی دے دے. لیکن میں نے ایمانداری سے کام لیا اور اس کے حصے کی جو جو چیز بن چکی تھی, یعنی اس کے مال سے جو جو پراپرٹی بن چکی تھی, میں نے سارا کا سارا مال اسے دے دیا. یعنی وہ فارم ہاؤس, وہ باڑا, وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی. اے خدا یہ کام میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا. دیکھیں کتنی زبردست سوچ ہے, پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پتھر کو اس انداز میں ہٹایا کہ یہ جو تین افراد تھے ایک ایک کر کے نکل سکتے تھے باہر. یعنی اس غار کے اندر رہنے والوں کو اگر نجات ملی ہے, کس وجہ سے ملی؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے. اور ان نیک اعمال میں سے ایک عمل یہی تھا کہ انسان بدلہ دے رہا ہے تو حق کے مطابق بدلہ دے. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کی ساتویں خوبی یہی ہونی چاہیے کہ جب ماتحتوں سے کام کرے تو ماتحتوں کو ان کے حق کے مطابق بدلہ دے. آٹھویں خوبی کیا ہونی چاہیے؟ آٹھویں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے, ہمسائے کے حق کا خیال رکھے. یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. رسول اکرم کی بے شمار حدیثیں, ہماری اسکول کی کتابوں کا بھی مضمون کہ رسول اکرم نے پڑوسیوں کے اتنے سارے حقوق بیان فرمائے کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ہمیں وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے. اتنے زیادہ حقوق. رسول اکرم کی ایک عجیب و غریب حدیث میں نے پڑھی, اور وہ حدیث کے جملے کیا تھے کہ جس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا کم سے کم حق یہ ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو اس کے خوشی میں شریک ہو, جب اس کا کوئی غم ہو اس کے غم میں شریک ہو, جب اسے تمہاری ضرورت ہو تم اس کی ضرورت میں جاؤ اس کی مدد کرو. اور پھر رسول عجیب جملے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اپنے گھر کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ تو وہی چیز اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی تھوڑی بہت دو. یعنی اگر کوئی ہدیہ اپنے بچوں کے لیے لا رہے ہو, کوئی تحفہ اپنے لیے لا رہے ہو, تو وہی چیز اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی دو. پھر رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اوقات اتنی نہ ہو کہ تم پڑوسی کے گھر دے سکو تو کم سے کم اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ تمہارے بچے اس چیز کو पड़ोसी के बच्चे के सामने ना खाएं। यानी तुम्हारे बच्चे अगर उस चीज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे के सामने इस्तेमाल ना करें, कहीं उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि ये चीज मेरे पास नहीं है, इसके पास मौजूद है। यानी इंसान इस हद तक मोहताज हो जाए, इस हद तक एहतियात करे कि उसकी कैफियत ये हो कि मैं पड़ोसी का ख्याल रखूं किस अंदाज में, और पड़ोसी किस हद तक फैले हुए होते हैं, पड़ोसी की तारीफ क्या है। हमारे जहन में जो पड़ोसी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बराबर वाला घर, सीधे हाथ के बराबर वाला घर, उल्टे हाथ के बराबर वाला घर। लेकिन अगर रसूल से तारीफ पूछेंगे पड़ोसी किस किस को कहते हैं, तो मैं मुतमइन हूं कि कम से कम इस शहर बानोबाग की बिल्डिंग में जितने अफराद हैं सारे के सारे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कम से कम 40 घर जो अतराफ में मौजूद है वो सारे के सारे इंसान के लिए पड़ोसी की हैसियत रखते हैं। 40 घर। और इंसान की कैफियत ये होनी चाहिए कि हर खुशी में उनके साथ शरीक हो, हर दुख में उनके साथ शरीक हो, और उनके हुकूक की हिफाजत करे। अगर उनको किसी परेशानी में देखे तो उनके साथ साथ आगे बढ़े। जाने के मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं जरूर इसके ऊपर तफसील से बात करता कि क्या कैफियत होनी चाहिए। कुरान मजीद में उन लोगों को मलामत भी किया गया है कि जो रोजमर्रा की चीजों में आपस में हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, या इस अंदाज में बात करते हैं कि हम तुम्हें फला चीज नहीं देंगे, फला चीज नहीं देंगे, ये इस्लाम ने सब नापसंद किया है। तो इस चीज को इस्लाम ने नापसंद किया है। तो आठवीं खूबी कि हमसायों के साथ बेहतरीन सुलूक करें। अगर तुम हुस्ने अखलाक के आला मकाम पर फायज होना चाहते हो, आठवीं खूबी तुम्हें यह होनी चाहिए कि हमसायों के साथ बेहतर सुलूक करो। नवी खूबी तुम्हें यह होनी चाहिए कि जो तुम्हारे साथ साथी हैं, जो तुम्हारे साथ सफर करने वाले लोग हैं, कि जिनके साथ तुम कोई भी सफर अपनी जिंदगी का अंजाम दे रहे हो, उस सफर में जो साथी है उसके साथ बेहतरीन सुलूक करो, उसकी मुहाफिजत करो। हम देखेंगे हम जिंदगी में कितने सफर कर रहे हैं, हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये जो हमारे साथ दूसरे शागिर्द तालिबे इल्म हैं, जो साथी तालिबे इल्म हैं, इनका हक है हम पर। और किस अंदाज का हक है, मौलाए कायनात की सीरत उठाकर देखिए, मौलाए कायनात की सीरत का अंदाज क्या है कि एक शख्स जो कि सफर कर रहा है, मौला को कूफे की तरफ जाना है, एक मौका ऐसा आया कि जहां पर एक रास्ता कूफे की तरफ जाता है, एक रास्ता किसी और मकाम की तरफ जाता है, इमाम उस शख्स के साथ चलना शुरू कर देते हैं। और जहन में रहिए, साथी कोई मुसलमान साथी नहीं है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि नसरानी साथी था, मौला को नहीं जानता था, इमाम को नहीं जानता था कि खलीफा वक्त है। नसरानी है, इमाम के साथ चल रहा है, एक मौका ऐसा आया कि देखा कूफा का रास्ता सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और दूसरी मंजिल उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, इमाम ने इसके साथ चलना शुरू कर दिया। और जब ये शख्स कहता है कि आपको तो कूफे की तरफ जाना था, आप कूफा नहीं जा रहे, तो इमाम का जुमला सुनिए कि चूंकि तेरे साथ चला हूं, इतना तो कम से कम तेरा हक बनता है कि 40 कदम तेरे साथ चल के चलूं। और ये आइमा मासूमीन का अखलाक था, ये उनका अतवा था, उनका तरीका था कि सामने वाला मुतासिर होकर ईमान लेकर आता है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जब किसी ने सवाल किया कि मौला साथी का कम से कम हक क्या है, और हम कैसे समझें कि सामने वाले का हक हम पर आ गया है कि हम उसका ख्याल रखना शुरू करें, इमाम ने फरमाया अगर कोई शख्स तेरे साथ 40 कदम भी चलता है तो याद रख ये 40 कदम तेरे साथ चलने की वजह से उसका हक तुझ पर आ गया है, और ये हक ऐसा है कि तू उसकी खैर आफियत दरियाफ्त कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुश्किल में हो और तू खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा हो। अब इंसान सोचना शुरू करे कि मैंने कितने लोगों के साथ सफर किया, मैंने कितने लोगों की हमराही इख्तियार की, और आज उन लोगों की क्या कैफियत है। अगर वाकई आज वो मुश्किल के आलम में है और आप खुशहाली के आलम में है, जाकर उनसे पूछिए, उनकी मदद कीजिए। ये तरीकाकार एक मोमिन का होना चाहिए अगर अखलाक अपनी जिंदगी के अंदर लाना चाहता है, मॉरल वैल्यूज अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाना चाहता है। ये एक मोमिन की कैफियत होनी चाहिए। اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ دسویں اور آخری خوبی جو انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، جو انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے تو اخلاقی اعتبار سے کمال کو پہنچ سکتا ہے، وہ خوبی ہے کہ انسان با حیا بنے، شرم انسان کے اندر ہو۔ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ویسے ہی لوگ بے شرم، اور میڈیا نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ شرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط عورت شرم کرے گی، شرم کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرد بھی شرم کرے، لیکن دونوں کے انداز میں فرق ہے، دونوں کے حیا کے طریقے میں فرق ہے۔ مرد کی حیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کا محافظ بنے، اپنی نظروں کو سنبھالے، کیونکہ گناہ کی طرف جو پہلا قدم انسان کا اٹھتا ہے وہ نگاہ کے ذریعے اٹھتا ہے، کہ جب یہ نگاہ کسی غلط مقام پر پہنچتی ہے تو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان مزید نگاہ کو دوڑائے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ مرد کا کام یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، قرآن مجید کیا ہے تھے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلو، کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نظروں کو سنبھالو۔ اور خواتین، ان کی اپنی ذمہ داری، پردے کی محافظت کریں، شرم و حیا کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جب تک نہیں لائیں گی معاشرہ برباد ہوتا رہے گا۔ اور خواتین کا کردار معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے، مرد اگر کمانے کے لیے جا رہا ہے، مرد معاشرے کی اکانومی کو سنبھال رہا ہے، تو یاد رکھیے خواتین بھی اخلاقی ذمہ داریاں سب سے زیادہ خواتین کے اوپر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو زمانے کے امام کی قوم کو، امام کی فوج کو تقویت دینے والے بھی عورتیں ہوں گی، اور امام کی فوج کے مقابل میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے بھی عورتیں ہوں گی، یعنی کچھ ایسی نیک عورتیں ہوں گی کہ جو زمانے کے امام کی فوج کو قوت دے رہی ہوں گی، اپنے حجاب کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی اولاد کی تربیت کے ذریعے، کہ اتنی بہترین تربیت کی ہوگی کہ وہ زمانے کے امام کی فوج میں جا رہی ہوگی۔ اور کچھ روکنے والی بھی ہوں گی کہ جو اپنے بے حجابی کے ذریعے، اپنی فحش انگیزی کے ذریعے، اپنی برائی کے ذریعے زمانے کے امام کی فوج میں رکاوٹ ڈال رہی ہوگی۔ تو یہ کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے تو اسلام نے دیکھیں جو پیغام دیا ہے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں، جن صفتوں کے بارے میں کہا کہ یہ صفتیں مرد کے اندر تو بہترین صفتیں ہیں، خواتین کے اندر بہترین نہیں ہیں، خواتین کے اندر بدترین صفتیں ہیں۔ کون سی صفتیں ہیں؟ سب سے پہلی صفت غیرت مند ہونا۔ اب آپ کہیں گے کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے؟ بالکل بزدل ہونا چاہیے۔ کس اعتبار سے بزدل ہونا چاہیے؟ اسے غیرت مند بن کے مرد کی طرح لڑنے کے لیے باہر نہیں آنا چاہیے، مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مرد کی بہترین صفت ہے اور عورتوں کی بدترین صفت ہے۔ مرد کو خدا نے اگر چار شادیوں کی اجازت دی تو اگر خاتون غیرت میں آ جائے گی، احکام الہی کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ اس نے ہمت کیسے کی۔ دیکھیں، میں کسی کو کوئی سند نہیں دے رہا یا پرمیشن نہیں دے رہا کہ چار شادیاں کرنے نکل جائیں، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اگر یہ مرد کو اختیار دیا ہے، اگر خاتون غیرت مند بن جائے گی تو اس طرح نکل پڑے گی احکام الہی کے خلاف۔ معصوم فرماتے ہیں بدترین صفت ہے۔ دوسری بدترین صفت جو مرد کے لیے بہترین ہے، عورت کے لیے بدترین ہے، سخاوت کی صفت۔ اب کیا عورت کو کنجوس ہونا چاہیے؟ کس اعتبار سے کنجوس ہونا چاہیے؟ معصوم فرماتے ہیں مرد کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہو، اور عورت کی بدترین صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہو۔ یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ مولا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب بھی اپنے شوہر کے مال کو خرچ کرے گی، کنجوسی سے خرچ کرے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے گھر کس انداز میں چلانا ہے، میرے گھر چلانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میرے رویے کی وجہ سے میرے شوہر پر پریشانی نہ آئے۔ اور تیسری خوش اخلاقی مرد کی بہترین صفت ہے، لیکن عورت کے لیے بدترین صفت ہے۔ کس اعتبار سے؟ دیکھیں، عورت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بد اخلاق ہو، لیکن اگر ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے اسی انداز میں پیش آنے لگے گی جس طرح شوہر سے پیش آتی ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا باقاعدہ کہ مولا یہ جو حدیث ہے جس میں معصوم فرما رہے ہیں کہ خوش اخلاقی مرد کی بہترین صفت ہے عورتوں کی بدترین صفت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے ایک مثال دی. امام نے کہا کہ دیکھو، اگر شوہر گھر سے باہر نکلے اور کوئی غیر مرد گھر پر آئے اور آ کر سوال کرے، تو اگر یہ عورت انتہائی خوش اخلاقی سے اس سے بات کرے گی تو سامنے والے غیر مرد کا دوبارہ آنے کو دل کرے گا. اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بس ایک دفعہ بات ہو گئی، معاملہ پورا ہو گیا، اب یہ انسان یہاں سے رخصت ہو جائے، دوبارہ آنے کی خواہش میں تمنا نہ رکھے. یعنی بد اخلاقی سے مراد یہاں پر وہ بد اخلاقی نہیں ہے کہ انسان جھگڑالو بن جائے، انسان برے انداز میں بات کرنا شروع کر دے، نہیں، وہ بد اخلاقی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو خوش اخلاقی اپنے شوہر کے ساتھ رکھ رہی ہے وہی کیفیت ہر کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو جو مردوں کی بہترین صفت تھی، عورتوں کی بدترین صفت. یہی وجہ ہے کہ اس حیا کو معصوم کی جو حدیث کے جملے کی 10 صفت ہے پوری کی پوری، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ حیا جو ہے یہ انسان کے خلق میں رئیس کی حیثیت رکھتی ہے. اگر یہ کیفیت انسان کے اندر ہو گئی تو بہت ساری خوبیاں انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گی، بہت سارے کمالات انسان خود بخود حاصل کر لے گا. فرزان گرامی، یہ خوش خلقی معصوم کی حدیث میں نے 10 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، فقط ایک مرتبہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے، انسان کو خوراک و لباس کی پرواہ کرنی چاہیے، انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، انسان کو صلہ رحمی سے کام کرنا چاہیے، انسان کو سائل کو دیتے رہنا چاہیے، انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، انسان اپنے ساتھی کی حفاظت کرے، اپنے ہمسائے کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ انسان کی کیفیت یہ ہو کہ اس میں حیا ایک رئیس کی حیثیت حاصل کر لے. اور ماتحتوں کو جب بدلہ دینے کی بات آئے تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ ماتحت کا بدلہ پورا پورا دے. جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا خیال رکھے گا، ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس اعتبار سے ہمیں دے گا، تو جو ہمارا ماتحت ہے اسے بھی ہمیں اسی انداز میں دینا ہے، اسے بھی ہمیں اس کیفیت و کردار کے ساتھ عطا کرنا ہے. تو یہ انسان کے کمال میں اخلاق بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے، بس آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب سوال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ساری کی ساری خوبیاں ہم میں نہ آ سکیں، ممکن ہے کہ 10 کی 10 صفتیں ہم اپنی زندگی کے اندر نہ لا سکیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ فقط وہ لے کر آ جائیں تو کم سے کم اخلاق کی مقدار پوری ہو جائے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مولا اخلاقی اعتبار سے بہتر ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کون سی ایسی صفتیں اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤں؟ امام نے کہا 3 کام ایسے ہیں جو اس بات کا پتہ دیں گے کہ تیری ذات اخلاق کے اعتبار سے کیسی ہے. سب سے پہلی چیز کہ اپنے چلنے پھرنے کے انداز میں، اپنے رہن سہن کے انداز میں انکساری اور نرمی کو اختیار کر. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی سینے کو چوڑا کر کے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، گویا اس انداز میں کہ کوئی علاقے کا بڑا آدمی جا رہا ہے. یہ کیفیت اخلاق کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ روب جو تم ڈالنا چاہ رہے ہو وہ تو شاید مل جائے، لیکن تمہاری اخلاقی اقدار اس سے بہت دور ہیں. تو پہلا کام کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے گا تم اخلاقی اعتبار سے کچھ بہتر ہو رہے ہو، تمہارے چلنے پھرنے، تمہارے رہن سہن کا انداز، تمہارا انداز اتنا انکساری والا ہو، عاجزی والا ہو کہ محسوس ہو کہ واقعی تم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہو. دوسری چیز، تم اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری گفتگو اس انداز میں پاکیزہ ہونی چاہیے کہ تم کسی کے بارے میں بھی بات کرو تو غلط جملے استعمال نہ کرو, صاف ستھری گفتگو ہو, تمہارا انداز ایسا ہو کسی کے بارے میں برائی نہ کرو. یہاں پر میں وہ جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب دو سال پہلے آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کے پاس جب ہم گئے ملاقات کے لیے, تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ان سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علامہ صاحب یہ فرمائیں, اس وقت کے مراجعین میں سے عراق کے مشہور مراجعین میں سے اسحاق فیاض صاحب, کہ علامہ یہ بتائیں کہ آیت اللہ خوئی ان کا مقام کیا سمجھتے ہیں, ان کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا. ایک مرتبہ آیت اللہ اسحاق فیاض کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ خوئی کے اندر ایک خوبی ایسی تھی کہ جو میں چاہتا ہوں آپ تمام افراد اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یعنی ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس خوبی کو لے کر آئیں, اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں. ہم نے کہا اچھا, اب جب انہوں نے خوبی بیان کی تو کیا خوبی بیان کی؟ انہوں نے کہا خوئی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر اس نے کسی دشمن کا تذکرہ بھی کیا تو پہلے اس کے لیے دعائے خیر کی, اس کے لیے دعائے مغفرت کی, اور خوبیوں کو بیان کرنے کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. یعنی ہم اگر کسی دشمن کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے 10 برائیاں کرتے ہیں, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں کیا, فلاں کیا. کم سے کم یہ دعا تو مانگے کہ پروردگار اس کی ہدایت فرما. یعنی تذکرہ کر رہے ہیں دشمن کا, یہ بھی جانتے دشمن ہے, لیکن اس کا تذکرہ بھی دعا کے ساتھ کر رہے ہیں, پروردگار اس کی ہدایت فرما اور اس کی اصلاح فرما. کہ یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے جناب آیت اللہ خوئی کو اتنا بڑا مقام مل گیا کہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک دنیا کی ایک کثیر تعداد نے آیت اللہ خوئی کے وقت میں آیت اللہ خوئی کی تقلید کی. سادان گرامی, یہ ایسی خوبی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے کہ اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنائے, اپنی زبان کو پاکیزہ بنائے. تو یہ کیفیت انسان اپنے رہن سہن کے طریقے کو بہتر کرے, اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنائے, اور خوش اخلاقی یہ انسان کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے. اذان گرامی, میری گفتگو ختم ہوئی. آج کی شب شب عاشور ہونے کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے. وہ شب کہ جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ روایتوں کے جملے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شب کے اندر پروردگار عالم ہر گھنٹے میں, ہر ساعت کے اندر 600,000 افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہر ساعت کے اندر وہ شب کہ اگر کوئی اس شب میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے, فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے. مشکل ترین چیز ہے فشار قبر انسان کے لیے برداشت کرنا. وہ شب کہ جو اتنی اہمیت کی حامل ہے شب جمعہ, کہ روایتوں کے جملے ملتے ہیں کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بابا جناب یعقوب سے کہا کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجئے, تو جناب یعقوب کے جملے یہ تھے کہ ٹھہر جاؤ, شب جمعہ آ جائے, پھر میں اس حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یعنی سب سے بہترین موقع کہ جب انسان اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. انسان بہت گنہگار ہے, انسان کے گناہ بہت زیادہ ہیں. ہم خواہش تو یہ رکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہوں. ابھی تابوت برآمد ہوگا تو ہم کیا جملے کہتے ہیں تابوت کے ساتھ؟ ہائے حسین کشتے شد, حسین مارے گئے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس جملے کا, کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہائے حسین کشتے شد, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ دراصل اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے مولا حسین نے اگر اپنی جان دی ہے تو کیوں دی ہے. ہم جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, اتنے گناہ ہیں, اتنے گناہ ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے, سمندر سے مچھلیاں نکلتی ہیں, صحرائی جانور آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے کہتے ہیں یہ بندہ اتنا گنہگار ہو چکا ہے, اتنا گنہگار ہو چکا ہے, اے خدا شب جمعہ کا واسطہ ہے کہ ان کے عذاب کی سزا ہمیں نہ دینا. اتنا گنہگار ہے انسان. روئے زمین پر گناہ گاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ شب جمعہ ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بیٹھا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے ایک فرشتہ آسمان سے صدائیں بلند کرتا ہے اور اس کی صدا یہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی حاجت ہو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہے. فرشتہ ندا بلند کرتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو معافی طلب کرنا چاہتا ہو خدا اس کی معافی کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے. کیا کوئی ایسا ہے جو روزی کے دروازے کھولوانے کے لیے بیٹھا ہو خدا اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اور مظلوم ہوتے وقت وہ دعا کرے پروردگار عالم ظالم سے نجات دے گا. کیا کوئی ایسا ہے کہ جو قید کے اندر ہو اور رہائی کے لیے دعا کرے پروردگار عالم اس کی رہائی دے دے گا. الغرض فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی تو ایسا ہے جو خدا کی بارگاہ میں آئے اس جمعرات کی شب, اس شب جمعہ میں. اس شب جمعہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. اور عزیزو آج کی شب شب جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ شب عاشور بھی ہے, انتہائی اہم ترین رات. اب وہ رات آ چکی ہے کہ جس کے بعد زہرا کا گھر ویران ہو جائے گا. اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جناب زہرا کو پرسا دیجئے, حسین کے وسیلے سے دعا مانگے, خدا و عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. کچھ اعمال ہیں اس شب کے بھی, کچھ اعمال ہیں. ایک اہم ترین عمل جو اس رات کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس رات کو بیداری میں بسر کرے, یعنی اس گھرانے کا خیال کریں کہ واقعاً آج کی رات شب عاشور زینب ام کلثوم کا کیا حال ہوگا, کیا اضطراب کی کیفیت ہوگی اس بی بی کی, اس تکلیف کو محسوس کریں. روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جب شب عاشور آئی زینب نے اپنے بھائی حسین کو بلایا اور کہا, بھیا آج کی رات ایک ایسی کیفیت ہے کہ دل بے چین ہوا جا رہا ہے, دل مضطرب ہے, دل کو سکون نہیں آ رہا. بھیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیوی ہے کہ جس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے, اور میرا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کون بیوی ہے جو بار بار گریہ کر رہی ہے, بار بار رو رہی ہے. حسین کہتے ہیں, بہن زینب تو نے نہیں پہچانا کہ میری دکھیاری ماں فاطمۃ الزہرا ہے؟ جب سے میں کربلا کے میدان میں آیا ہوں میری ماں زہرا اس کربلا کے میدان میں گریہ کر رہی ہے, اور آج کی رات تو وہ رات ہے کہ میری ماں زہرا خاص کر گریہ کر رہی ہے. عزیزو آج کی رات انتہائی اہم ترین رات, اور ایک اہم ترین عمل زیارت عاشورہ کی تلاوت. زیارت عاشورہ کو پڑھیے, ان زیارتوں میں سے ایک زیارت جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہاں تک فضیلت ملتی ہے, شیخ محمد علی یزدی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کہ جس کی کیفیت ایسی تھی کہ جس کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی, لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایک دوسرے دوست نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوست انتہائی عیش کر رہا ہے, خوشی کے عالم میں ہے, اور اس کی کیفیت بہت خوشحال ہے. اور جب اس دوست کی کیفیت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا؟ اب اس کا جواب سنیے کہ میں نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا, لیکن کچھ دن گزرے ہیں, اس قبرستان میں ایک عورت کو دفن کیا گیا ہے, اور جب سے وہ عورت دفن ہوئی ہے مولا حسین اس کی تین مرتبہ زیارت کو آ چکے ہیں. تین مرتبہ مولا حسین اس کی زیارت کو آ چکے ہیں, اور جب آخری مرتبہ مولا حسین اس کی زیارت کو آئے تھے تو امام یہ کہہ کر گئے تھے کہ اس قبرستان کے اوپر رحمتیں ڈال دو, جتنے صاحب قبر ہیں سب کی مشکلات کو حل کر دو. کہا وہ کون سی بیوی ہے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوئی؟ پتا چلا کہ ایک استاد کی بیوی ہے. جب اسے گھر پہنچے اسے جا کر کہا کہ تُو نے کیا نیک کام کیا ہے, کیا تو حسین کی آزاداری کو انجام دیتی تھی؟ کہا نہیں. کہا کہ تو حسین کے لیے نیاز دیتی تھی؟ کہا نہیں. کہا تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی؟ کہا نہیں. کہا پھر تیرے اندر کون سی ایسی خوبی تھی؟ اس کے جب شوہر سے پوچھا کہ تیری بیوی میں ایسی کون سی خوبی تھی, اس کا جواب یہ تھا کہ میری بیوی کی ایک عادت یہ تھی کہ روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتی تھی. زندگی بھر اس عورت نے زیارت عاشورہ کی تلاوت کی, امام حسین کی زیارت کی, اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی خود مولا حسین اس کی زیارت کو آ گئے. اتنی اہم ترین زیارت. آج کی شب شب عاشور, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ میرا مولا اپنے خیمے سے نکلا ہے اور ایک ایک مقام پہ جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کبھی زمین کو صاف کرتا ہے, کبھی زمین کو چومتا ہے, کبھی گریہ کرتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہو چلا کہ کوئی امام کو نقصان نہ پہنچائے, اور جب امام کے پیچھے جاتا ہوں دیکھتا ہوں بار بار کسی نہ کسی مقام پہ میرا مولا بیٹھتا ہے, کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے, کبھی زمین پہ بیٹھتا ہے, گریہ کرتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے میری آہٹ کو محسوس کیا اور محسوس کہہ کر کے کہا کہ کون ہے. میں نے اپنا نام لیا, میں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے ساری کی ساری باتیں بتلانا شروع کی کہ دیکھو پہلے جس مقام پر پہنچا تھا وہاں میرا علی اکبر ہوگا, اس کے سینے میں پرچی کا پھل ہوگا, یہ دوسرا جو مقام ہے یہاں پر علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا, یہ تیسرا جو مقام ہے ارے یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہو کر گریں گے. راوی کہتا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی تھی, ایک مقام پہ جب میں مولا کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام سے بھی کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا رہی ہے وہ مقام ہے کہ جہاں تیرا مولا کل شہید ہو کر گرنے والا ہے. ارے اس بیوی کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. ارے اس مقام کو میری ماں زہرا صاف کر رہی ہے, صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. ارے یہی وہ حسین ہے, آج مجھے حسین کے مصائب پڑھنے ہیں. ارے علی اکبر رخصت ہو چکے, علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو چکے, عباس رخصت ہو چکے, اب حسین کا وقت آ گیا. کیا وہ حسین چاہتے ہیں کہ میدان جنگ کی طرف جائیں؟ ایک مرتبہ بہن کے پاس آتے ہیں اور آتے کے انداز میں ہے کہ بہن کو خبر نہ ہونے پائے کہ حسین میدان جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اما فضا کو بلایا, اما فضا ایک کام کیجئے, حسین کا وہ کرتا لے کر آئیے کہ جس کو ماں زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. ارے حسین کے اس کرتے کو لے کر آئیے, حسین اس کرتے کو پہن کر میدان میں جانا چاہتے ہیں. جب فضا کرتا لے کر آنا چاہتی ہے ایک مرتبہ زینب کی نظر اس کرتے پر پڑی. ایک مرتبہ فضا سے کہا فضا تجھے زینب کے حق کی قسم ہے یہ کرتا مجھے دے دے. اب یہ زینب جب کرتا لے کر آئی ہے بھائی اور بہن میں مکالمہ ہوا, بھائی اور بہن نے باتیں کی اور کیا باتیں کی. راوی کہتا ہے روایت لکھتی ہے کہ دونوں بھائی بہن میں باتیں ہوئی کہ ایک مرتبہ جب زینب کرتا لے کر آئی ہے بھائی کے گلے کو چوما ہے, کہا بابا نے خبر دی تھی کہ اس گلے کے اوپر خنجر پھرنے والا ہے. ارے ایک مرتبہ بھائی نے زینب سے کہا زینب ذرا شانوں سے ردا کو تو ہٹانا. جب شانوں سے ردا کو ہٹایا بھائی نے بہن کے شانوں کے بوسے لیے اور کہا بہن زینب بابا نے بتلایا تھا ان ہاتھوں میں رسن بندھنے والی ہے. ایک مرتبہ زینب سے اجازت لی, زینب نے کس دل سے اجازت دی ہوگی مجھے نہیں معلوم. اب جب زلجنا پر سوار ہوئے ساری بیویوں سے رخصت ہوئے ہر بیوی کے خیمے میں جاتے ہیں, یا زینب علیکم من السلام, یا ام کلثوم علیکم من السلام, حسین کا آخری سلام قبول کرو, حسین کا آخری سلام قبول کرو. جب زلجنا پر سوار ہوئے ایک وہ موقع آیا کہ جب زلجنا کو आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जुलजना आगे बढ़ने से इंकार कर देता है। मेरा मौला कहता है जुलजना ये हुसैन तुझे आखिरी ज़हमत दे रहा है, इसके बाद तुझे हुसैन ज़हमत नहीं देगा। लेकिन जुलजना अपने सर को झुका लेता है, गोया कहना चाहता है मौला मौला मैं तो बहुत वफादार हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे पैरों में आपकी नन्ही सकीना है जिसने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। अरे मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे आगे बढ़ूँ। एक मरतबा सकीना को सीने पर सुलाया, कहा सकीना बाबा को पानी लेने के लिए जाने दो। सकीना कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, चचा अब्बास भी वापस ना है, बाबा सकीना को पानी नहीं चाहिए आप ना जाइए। एक मरतबा सकीना हुसैन के सीने पर सर रखकर सो गई। अब सकीना की जो आंख खुली, एक मरतबा कहा बाबा बाबा जाइए, सकीना ने आपको इजाजत दी। हुसैन ने कहा क्या हुआ बेटा, कहा काम में माजा आई थी, कहा सकीना मेरे बेटे को जाने दे, सकीना मेरे बेटे को जाने दे, बाबा आप जाइए। एक मरतबा मेरा मौला मैदान की तरफ आया और जिहाद किया, रिजिस बढ़ना शुरू किया। अब उसकी जंग देखो, जिसके 6 महीने का ही असर उसके हाथों में मुंतलिब हुआ। अब उसकी जंग देखो, जिसका करियर जवान अकबर शहीद हुआ। अब उसकी जंग देखो, जिसका पप्पा जैसा भाई दुनिया से रुखसत हुआ। एक मरतबा जंग करते जाते हैं, अली का शेर आगे बढ़ रहा है। एक वो मौका आया, आसमान से सदा बुलंद हुई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक राजियतन मर्जिया। ऐ नफ्से मुतमईना अपने रब की तरफ लौटा। हुसैन ने तलवार को नयाम में डाला। अब जब हुसैन ने तलवार को नयाम में डाला, कहीं से तीर चला, कहीं से नैजे चले। अरे लश्करी बहुत ज्यादा थे, जिसके हाथ में तीर नहीं था उसने करबला की जमीन से पत्थर उठाया और ये पत्थर हुसैन की तरफ फेंका। मेरा मौला जुलजना से जमीन की तरफ आया, लेकिन कैफियत सुनोगे अजीजों, हौसला रखना, अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारी गिरिए को कबूल करे। जब मेरा मौला जुलजना से नीचे आया है, क्या कैफियत थी कि मेरे मौला का लाशा नज़ीर पर था न जमीन पर। मेरा मौला जब जुलजला से नीचे आया, एक मरतबा सजदे की कैफियत है, बहन देख रही है कि माँ जाएगी क्या हालत है। एक वो मौका भी आया कि जब शिब्र मौला के सीने पर सवार हुआ, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए जो ज़ैनब ने देखा। ज़ैनब बुलंदी से मंजर को देख रही है, अरे शिब्र मौला की गर्दन पर सवार है और एक मरतबा उसको खंजर को चला रहा है, उस खंजर को मौला की गर्दन पर रगड़ रहा है। अरे ज़ैनब ने किस अंदाज से देखा होगा मुझे नहीं मालूम। एक मरतबा शिमर ने मेरे मौला के गले को काटा, जमीन करबला पर जलजला आया, सुर्खियां दिया चली। सैयद सज्जाद ने जब पर्दा उठा कर देखा तो क्या देखा, अस्सलाम अलैक या अब्दुल्लाह, नौके नेजा पर हुसैन का सर था। फिजाओं में सदाएं बुलंद हुई, कद कुतिल हुसैनो बिकरबला, कद सुबिर हुसैनो बिकरबला।